السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین گرامی، آج کا یہ مبارک و مقدس دن جسے ہم اور آپ یوم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ وہ مبارک و مقدس دن ہے کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم رنگ و بو میں بڑے بڑے واقعات ظہور پذیر فرمائے. ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں جو آج کے اس مقدس دن میں روزے کا اہتمام فرمایا ہے. یقیناً یہ بڑا مقدس دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن کو اپنے حبیب پاک، اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے لیے منتخب فرمایا. حضرت امام حسین ہو یا حضرت امام حسن ہو، یہ دونوں نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پلے ہیں، بڑے ہیں، اور آپ سے تعلیم حاصل کی ہے اور آپ کی آغوش میں پرورش پائی ہے، تو اس لیے ان کی شخصیت بڑی ہی مقدس شخصیت ہے، اس میں کسی مسلمان کی دو رائے ہرگز نہیں ہے. حضرت امام حسین ہو یا حضرت امام حسن ہو رضی اللہ عنہما، جب وہ چھوٹے چھوٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے اور آپ علیہ السلام سجدے میں رہتے کہ کہیں میں سجدے سے سر اٹھاؤں تو کہیں میرے یہ دونوں چہیتے نواسے نیچے نہ گر جائیں. اس وجہ سے آپ بڑا طویل سجدہ فرماتے، اس وقت تک سجدے میں رہتے کہ خود سے امام حسن یا امام حسین آپ کی پیٹھ سے نہ اٹھ جاتے. حضرت امام حسین جب بالکل چھوٹے سے تھے یا امام حسن چھوٹے سے گہوارے میں آرام کیا کرتے تھے، سوتے تھے، حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا جو ان کی ماں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تھی، تو ان کی انہوں نے پرورش کی تو تین طرح سے پرورش کی. یہ بڑی باتیں ہیں، اسے مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ایک ہاتھ سے گہوارے کو ہلایا کرتی تھی اور اپنے ان چھوٹے سے معصوم بچوں کو سلایا کرتی تھی، تو دوسرے ہاتھ سے آپ کی چکھی چلتی تھی جس کے ذریعے سے آپ آٹے کو پیسا کرتی تھی، تیسری طرف آپ کی زبان پہ قرآن مجید جاری رہتا تھا، تو آپ کی زبان مبارک پر قرآن مجید جاری رہتا اور پڑھتے جاتی، یہ تینوں کام آپ انجام دیتے تھے۔ ہمارے لیے بھی، ہمارے گھر کی عورتوں کے لیے بھی یہ نہایت ہی موزون سبق ہے کہ ہماری عورتیں بچوں کو سہلا رہے ہوں تو ان کی زبان پہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، گھر کے کام و کاج کر رہے ہوں تو ان کی زبان پر قرآن مجید جاری و ساری ہو۔ اگر مرد حضرات بھی اپنے کام میں ہوں تو اسی طرح ہم کو بھی اپنی زبان پر قرآن مجید کی تلاوت کو جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اور آپ کے اہل خانہ، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے جس کے الفاظ سنہری الفاظ میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یقضوکم من نعمہ، تم اللہ سے محبت کرو۔ ہر مسلمان کو چاہیے اور ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سے محبت کرے۔ کیوں اللہ سے محبت کریں؟ کیا ہمارا فرض ہے؟ کیوں اللہ سے ہم محبت کریں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لما یقضوکم من نعمہ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں بے حساب نعمتیں مرحمت فرمائی ہیں۔ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو، اس لیے تم پر حق ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو۔ کتنی نعمتیں ہیں، یہ ہوا ہم کو فری میں مل رہی ہے، یہ پانی ہم کو مل رہا ہے، اور یہ جو جسم اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، یہ آنکھ کی روشنی ہو یا کان ہو یا یہ ہماری زبان ہو یا ہمارے جسم کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہو یا یہ ہے کہ ہمارے سر میں جو دماغ چل رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں۔ یہ ہاتھ صحیح سالم ہونا، یہ پیر کا صحیح سالم ہونا، یہ ہے کہ جب بھی نہ ہو تو جب بھی یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اس لیے ہر بندے مومن پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھائے اور راسخ کر لے۔ اور آگے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت آئے، اللہ تم سے محبت کرے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم مجھ سے بھی محبت کرنا ہوگا۔ صرف اللہ کی محبت بسا لو تو کافی نہیں، اللہ کی محبت اگر تم چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ احبونی، میری محبت کو تم اپنے دل میں بساؤ، اپنی دل کی دنیا میں بسا لو۔ اور آگے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، واحبوا اہل بیتی لحبی، اگر تم چاہتے ہو کہ میری محبت تمہیں میسر ہو جائے، تمہیں نصیب ہو جائے، تو تمہیں چاہیے کہ میرے گھر والوں کے ساتھ بھی تم محبت جیسا سلوک کرو اور ان کی محبت کو اپنے دل میں بٹھاؤ۔ آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، آپ کی لخت جگر بی بی فاطمہ الزہرا کیوں نہ ہو، یہ ہے کہ آپ کی دو نواسے حضرت امام حسن ہو یا امام حسین ہو، یہ ہے کہ امہات المؤمنین میں سے بی بی خدیجہ الکبریٰ ہی کیوں نہ ہو، یہ ہے کہ اماں عائشہ الصدیقہ یا حفصہ یا سودا، جتنی بھی امہات المؤمنین ہوں، ہر ایک کی محبت کو ہم اپنے دل میں بٹھائیں۔ اور یہ محبت رکھیں کہ یہ ہماری مائیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جن کے ساتھ نکاح کرنے کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا، اس لیے کہ یہ پوری امت کے مسلمانوں کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتے ہیں، اور ماں کے ساتھ تو اسلام میں نکاح کو حرام قرار دیا ہے۔ ماں کی جیسی محبت ان امہات المومنین سے رکھو، اور ایک بھائی جیسی محبت حضرت امام حسن اور امام حسین سے رکھو، اس لیے کہ ان کا تعلق میرے گھر سے ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ومن احبهما فبحبي احبهم ومن ابغضهما فبغضي ابغضهم، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہو امام حسن اور امام حسین سے، یوں سمجھیے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان دونوں سے بغض رکھتا ہے یا بغض کرتا ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ مجھ سے بغض کرتا ہے یا میرا مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو یہ صریح احادیث ہمیں بتلاتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دو چہیتے نواسے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا سلوک اور ان کے تئیں ہماری محبت کس طرح سے ہونی چاہیے، یہ بالکل روز روشن کی طرح ہمارے سامنے صاف ہے۔ آج کا یہ مقدس دن، اسی دن میں حضرت امام حسین کی شہادت نصیب ہوئی، اللہ رب العزت نے حضرت امام حسین کے لیے شہادت مقرر فرمایا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شہادت کے ذریعے سے ایک الگ رنگ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہا، تو اس وجہ سے آپ کی شہادت کو یہ مبارک و مقدس دن مقرر فرمایا۔ یہ ایک طرف تو امام حسن جو حضور علیہ السلام کے پہلے نواسے ہیں، آپ کو خلافت پر متمکن کیا گیا، لیکن آپ تو بڑے ہی عابد زاہد اور دنیا سے بالکل کٹے ہوئے شخص تھے، آپ کو راست نہیں آئی خلافت، تو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا کہ آپ اس خلافت کو سنبھال لیں، میں اسے سنبھال نہیں پاؤں گا، اس لیے کہ یہ سمجھتے تھے کہ خلافت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جسے نبھانے کی ضرورت پڑتی ہے، بہت سارے کام انجام دینے پڑتے ہیں، اب میں رہا عابد و زاہد اور ان دنیا کی ساری چیزوں سے کنارہ کش، اور میں یہ کیسے انجام دے سکتا ہوں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے 20 سال تک خلافت فرمائی، اور آپ کی خلافت میں اسلام بڑا ہی پروان چڑھا، آپ نے ہر قسم کی سرکشی کو ملیا میٹ کر دیا اور اسے ختم فرمایا، کسی کو بھی سرکش ہونے کا یا سرکشی کو کرنے کا کسی کے لیے بھی موقع فراہم نہیں فرمایا، اس لیے تاریخ کے پنوں میں آپ کی خلافت کا دور بڑے ہی سنہری الفاظ میں لکھے گئے ہیں کہ آپ کی خلافت بڑی زبردست خلافت گزری۔ لیکن اسی دوران حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے، آپ نے تو خلافت سے کنارہ کش کر لیا، لیکن اللہ نے جو مقدر کر کے رکھا ہے تو وہ تو ہونا ہی ہے، تو آپ کو کسی نے زہر دے دیا جس کی وجہ سے آپ نے شہادت نوش فرمائی، حضرت امام حسن بھی شہادت۔ اب اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ نے دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید خلافت پر متمکن ہوا ہے، اور یزید ایسا ہے کہ جو خلافت کا بالکل اہل نہیں ہے، کہ اس کے اندر نمازوں سے غافل ہونے کی عادت ہے، لہو لعب میں مشغول ہونے کی عادت ہے، تو اس وجہ سے ہر طرف یہ کہرام مچ گیا، ہر طرف یزید کے سلسلے میں بغاوتیں شروع ہو گئیں، اس لیے کہ یہ خلافت کا متمکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، اور جب آپ سے نماز پڑھائی نہیں گئی تو آپ نے اپنے آگے حضرت ابو بکر کو کیا کہ یہ ہوں گے میرے بعد خلیفہ، اس لیے کہ ان کے اندر وہ ساری صفتیں ہیں۔ ایک مسلمانوں کا امیر بننا ہو تو کیسی صفتیں ہونا چاہیے؟ وہ ساری صفتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہیں۔ تو آپ نے بتا دیا تھا کہ خلیفہ میں کیسی صفتیں ہونی چاہیے، تو آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، پھر حضرت عمر کا دور گزرا، حضرت عثمان کا دور، حضرت علی، اسی طرح یہ خلافت آتی گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خلیفہ ہونے کے لیے جو چیزیں بتائی گئی تھیں وہ سارے ان لوگوں میں پائی گئیں، لیکن وہ سارے اوصاف یزید میں نہیں تھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان سے نالاں، یزید سے نالاں تھے، اور یزید کی خلافت کو آپ نے بھی تسلیم نہیں کیا۔ تو دوسری طرف کوفہ میں رہنے والے ہزاروں مسلمانوں نے ارادہ کیا، کیوں نہ ہو کہ ہم حضرت امام حسین کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیں اور ان کو ہم کوفہ آنے کی دعوت دیں۔ وہ زمانہ کہ جو آج کا زمانہ نہیں ہے، کہ انٹرنیٹ کا زمانہ، ایک خبر کو دوسری طرف ہم کو پہنچانا ہو تو ہاں ہم نے ایک تیار کر لیا لیٹر، اور صرف ایک سیکنڈ کے اندر ہزاروں لوگوں، لاکھوں لوگوں تک ہمارے پیغام کو ہم پہنچا سکتے ہیں۔ وہ زمانہ نہیں، نہ تو ریڈیو کا، نہ اخبار کے پہنچانے کا، نہ ایک دوسرا کوئی زمانہ، بلکہ اونٹ کی پیٹ پہ بیٹھ کر ڈاک کو، یعنی خطوط کو، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو پہنچانے کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں سینکڑوں خطوط حضرت امام عالی مقام کے رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ کیا لکھا ہوا تھا تمام خطوط میں؟ یہی لکھا ہوا تھا کہ امام عالی مقام یزید اس وقت جو خلیفہ بنا ہوا ہے وہ بالکل خلافت کا اہل نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ دعوت دی گئی، سینکڑوں خطوط آئے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے بھتیجے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ، کہ آپ وہاں کے حالات کا جائزہ لو اور پھر مجھے خط لکھو، تو پھر میں اس کے بعد ارادہ کروں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، جب کوفہ پہنچے تو وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر تھے، ان کو پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ سے اور آپ کے خاندان والوں سے محبت تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ خلافت حضرت امام حسین کی خلافت کی بیعت لینے کے لیے مسلم بن عقیل کوفہ آئے ہیں، محبت تھی تو تعارض نہیں کیا، ان کو چھوڑ دیا کہ آپ اپنا کام انجام دیجئے۔ 80,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت فرمائی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ حالات بالکل سازگار ہیں، حق کے لیے حالات سازگار ہیں، آپ نے خط روانہ کر دیا، آپ کے لیے نہیں، حق کے لیے یہاں پہ حالات سازگار ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہے کہ جب حق آئے گا تو باطل خود بخود ملیا میٹ ہو جائے گا، اور باطل کو ملیا میٹ ہونا ایک نہ ایک دن ضروری ہے، باطل ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ ظلم ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک مدت ہے یہ ظلم رواں رہے گا، ایک مدت ہے کہ باطل زوروں پہ رہے گا، اتنے زور سے ہمارے سامنے آئے گا اور سارے فتنوں کو ہمارے سامنے اتنے زور سے لائے گا کہ جس کی وجہ سے ہم سمجھ جائیں گے کہ حق مغلوب ہو گیا اور باطل غالب آ گیا۔ نہیں، یاد رکھو، کبھی ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک بھی یہ ہمارا اور آپ کا تجربہ ہے، وہ اور ہمارا یقین ہے کہ قل جاء الحق وزہق الباطل، جب حق آئے گا تو باطل خود بخود ملیا میٹ ہو جائے گا، مٹ جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان الباطل کان زہوقا، باطل آئے گا یعنی باطل، جب حق آئے گا تو باطل خود بخود مٹ جائے گا، اور باطل کو مٹنا ہی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط روانہ کر دیا کہ حضرت امام عالی مقام آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیے، اور یہاں حق کے لیے حالات بالکل سازگار ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب مدینے میں تشریف فرما تھے، جب آپ کا خط ملا تو آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا، اور تمام جو اکابر صحابہ اس وقت مدینے میں موجود تھے آپ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ آپ ہرگز کوفہ تشریف نہ لے جائیں، اس لیے کہ کوفے والے تو ہمیشہ بھروسے کے قابل نہیں رہے۔ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی دغا کیا اور ان کے ساتھ بھی انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے، تو اس لیے ہماری آپ سے یہ درخواست ہے اور گزارش ہے کہ آپ یہیں قیام فرمائیں۔ آپ مدینے سے روانہ ہوئے، مکے میں تشریف لائے، اور مکے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر جو صحابی رسول ہیں تو وہ بھی یزید کی خلافت کو قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی گزارش کی اے امام عالی مقام آپ بالکل کوفہ تشریف نہ لے جائیں، آپ یہیں قیام فرمائے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے۔ لیکن حضرت امام عالی مقام نے ارادہ کر لیا تھا کہ ہم کوفہ جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے وہاں کے لوگوں کو وعدہ بھیج دیا تھا اور خط روانہ کر دیا تھا کہ ہم آئیں گے، اب ہمارے اس وعدے میں وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے ایک طرف تو یہاں سے سفر کا ارادہ فرما لیا، جب یزید کو پتہ چلا کہ کوفے کے اندر نعمان بن بشیر جو ہمارے گورنر ہیں، مسلم بن عقیل اور حضرت امام حسین کی خلافت سے کوئی تعارض نہیں کر رہے ہیں، تو اس لیے اس نے مشورہ کیا تو عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر مقرر کر دیا۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد یہ تو بالکل سخت دشمن تھا، کس کا دشمن تھا؟ اہل رسول کا دشمن تھا، اہل بیت کا دشمن تھا۔ تو یہ کوفہ پہنچتے یہ فوراً یہ اعلان کروا دیا کہ دیکھو مسلم بن عقیل کو پکڑ کر لاؤ، فوراً پکڑ کر حاضر کر دیا گیا تو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے دو معصوم ننھے منے بچے جو محمد اور ابراہیم تھے، مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ آئے تھے تو ان کو بھی پکڑا کر ان کو بھی شہید کر دیا، معصوم سے ننھے سے بچے۔ یہ مسلمانوں کا اعلان بلکہ ہر قوم کا اعلان ہے کہ جنگ کے اندر بچوں کو شہید نہ کیا جائے، جنگ کے اندر عورتوں کو شہید نہ کیا جائے، جنگ کے اندر معذوروں کو اور بیماروں کو شہید نہ کیا جائے، بوڑھوں کو شہید نہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ سارے لوگ ایسے ہیں جو جنگ سے بالکل تعلق نہیں رکھتے، تو اس لیے ان کے ساتھ کوئی تعارض نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ عبید اللہ ابن زیاد جو بالکل شقی اور بدبخت قسم کا شخص تھا، تو یہ آتے ہی کوفے کو حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کروا دیا اور ان کے ننھے معصوم سے بچے محمد اور ابراہیم کو بھی شہید کر دیا، اور یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی حضرت امام حسین کی بیعت کو جاری رکھے گا اس کا حشر بھی اسی طرح ہوگا کہ اس کا سر بھی قلم کر دیا جائے گا۔ اب کوفے کے لوگ تھم گئے اور ڈر گئے، اور امام حسین سے جو انہوں نے بیعت کی تھی اس بیعت کو گویا کہ فسخ کر دیا اور اسے توڑ دیا اور خاموش سے رہ گئے۔ دوسری طرف امام عالی مقام کو پتا ہی نہیں آپ سفر جاری رکھے ہیں، راستے میں تشریف لا رہے ہیں، جیسے راستے میں لوگوں کو پتا چلا، وہاں والے آپ کے قافلے سے جڑتے گئے، بہت سارے لوگ آپ کے قافلے میں جڑ گئے راستے میں، لیکن جیسے ہی کربلا ابھی قریب تھا تو آپ کو پتا چلا کربلا وہ میدان ہے جہاں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی، تو اس میدان سے قریب میں آپ کو پتا چلا، ابھی پہنچے نہیں تھے کہ آپ کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور مسلم بن عقیل کے ننھے سے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، تو اس لیے بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے واپس مدینہ لوٹ جائیں اور وہاں قیام فرمائیں۔ لیکن مسلم بن عقیل کے جو رشتہ دار تھے اور دوسرے آپ کے رشتہ دار تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم واپس نہ جائیں بلکہ ہم آگے بڑھیں اور دیکھیں، اور حق کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے نہ مڑیں، تو اس لیے ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ حضرت امام عالی مقام بھی آگے بڑھتے گئے، جو قافلے اور جو لوگ آپ کے اس قافلے سے جڑ رہے تھے وہ اب ایک الگ الگ ہوتے گئے، اس لیے کہ امام عالی مقام نے تو اعلان کر دیا، اگر آپ ہمارے ساتھ آگے آنا چاہتے ہو تو آگے آؤ، نہیں ہے ہٹ جانا چاہتے ہو تو ہٹ جاؤ۔ حضرت امام عالی مقام آگے گئے، آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کا جو قافلہ تھا پورے یعنی عورتیں مرد اور بچے اور سارے بوڑھے سب ملا کر 72 یا 80 افراد کا قافلہ، اس لیے کہ دو الگ الگ قسم کی روایتیں ہیں، 72 یا 80 افراد کا یہ قافلہ آگے بڑھا، کربلا میں قیام کیا۔ کربلا اصل میں دراصل اس کا نام تو یوں دیجئے کرب و بلا، یعنی رنج و علم کا میدان، جہاں شہید ہوں گی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین سے بھی حضرت امام حسن سے بھی یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ مجھ سے بہت جلد آ کر ملاقات کریں گے، آپ مجھ سے بہت جلد آ کر ملاقات کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی، آپ وہاں تشریف لے گئے، اب کربلا کے میدان میں ہیں۔ 7 محرم الحرام کی تاریخ ہے، عبیداللہ ابن زیاد کی طرف سے شمر بن جوشن جو آپ کا سپہ سالار تھا، اس نے حضرت امام حسین کے اس قافلے کے پیچھے 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 اللہ کے کربلا کے اس میدان میں آپ کو ٹہرنے پہ مجبور کر دیا۔ حضرت امام عالی مقام تو جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، یعنی مسلمانوں سے تعارض کرنے کے لیے، یہ ہے کہ مسلمانوں کے خون کو بہانے کے لیے آپ ہرگز تشریف نہیں لائے تھے، آپ تو حق کو بلند کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو اس لیے آپ نے حق کو بلند کرنے سے پہلے وہ عظیم الشان باتیں ارشاد فرمائیں جو بڑی قیمتی باتیں ہیں، جو ہمیشہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں۔ خاص طور پر آپ نے 3 باتوں کو دشمنان اسلام کے سامنے پیش فرمایا اور کہا کہ دیکھو ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات پر عمل کر لو، اس اور اس کی اجازت مجھے دے دو تو میں اس پر عمل کر لوں گا۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ شمر بن جوشن کے ذریعے سے عبیداللہ ابن زیاد کے خدمت میں پہنچانے کے لیے حکم دیا اور فرمایا، وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو کہ میں کسی مسلمان سے تعارض کرنا نہیں چاہوں گا، کسی مسلمان کے خون کو ناحق بہانا نہیں چاہوں گا، اس لیے سیدھا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید سے بات کر لوں گا اور اپنا اس کا معاملہ طے کر لوں گا، اگر مجھے اس بات کی اجازت دو گے تو میں جاؤں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات تمہیں منظور نہ ہو تو مجھے جس راستے سے میں آیا ہوں اسی راستے سے واپس آنے دو، واپس جانے دو، تاکہ میں مدینۃ المنورہ چلا جاؤں اور میں خلافت کا کوئی اعلان نہیں کروں گا، اب اللہ اللہ کرتے وہاں اپنی بقیہ زندگی گزار لوں گا، مدینۃ المنورہ کو واپس جانے کی اجازت دے دو۔ اگر یہ 2 باتیں بھی منظور نہ ہو تو کم از کم اتنا تو کرو کہ مجھے پھر ایسے علاقے کی طرف بھیج دو، ایسی سرحد کی طرف بھیج دو جہاں مسلمان دشمنان اسلام یعنی غیر مسلموں سے لڑ رہے ہوں، تو اس سرحد کی طرف بھیج دو تاکہ میں ان غیر مسلم جو اسلام کے خلاف لڑ رہے ہوں ایسے غیر مسلموں سے لڑوں اور اپنی جان کو شہید کر دوں اور اب شہجام شہادت کو پالوں اور مسلمانوں کے خون کو بہانا میں اس سے بچ جاؤں، اس کی مجھے اجازت دے دو۔ عبیداللہ ابن زیاد کے پاس شمر بن جوشن یہ باتیں پہنچایا اور کہہ دیا کہ دیکھو اگر ہم ان 3 باتوں پر عمل کر لیں گے تو امام حسین امام عالی مقام ہم سے بچ کر نکل جائیں گے، اور یہ جو موقع ہمارے ہاتھ آیا ہے ہم پھر دوبارہ یہ موقع ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا، بہتر یہی ہے کہ امام عالی مقام سے آپ یہ کہو کہ ہم آپ کو یزید کے پاس پہنچنے نہیں دیں گے، بلکہ آپ کو پہلے ہمارے ہاتھ پر یزید کی بیعت کرنا ہوگا، یزید کی بیعت ہمارے ہاتھ پر کریں گے تو جب جا کر ہم آپ کی جان کو بخشیں گے، یا یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اب یہ دونوں باتیں جواب کے طور پہ حضرت امام عالی مقام کے پاس بھیج دیا گیا۔ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا، یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو کوئی بھی مسلمان جس کے اندر ذرہ بھی ایمان ہو وہ اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گا۔ ایک عبیداللہ ابن زیاد جیسے بدبخت اور شقی آدمی کے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کروں، یہ کبھی میرا ایمان اور میرا اندرون اس کے لیے اجازت نہیں دے گا۔ آپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اعلان جنگ کرتے ہیں کہ آؤ لڑیں اور مریں حق کے لیے، حق کے لیے ہم اپنی جان کو قربان کر دیں۔ سات محرم الحرام کی تاریخ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں موجود، دشمنان نے دیکھا کہ ان پر پانی ان کے پاس کا پانی ختم ہو گیا ہے۔ رات میں اعلان کروا دیا کہ اب امام عالی مقام کے قافلے کو جو دریائے فرات ہے اس سے پانی بھرنے کی اجازت نہ دو اور اس پر پہرہ لگا دو۔ حضرت امام عالی مقام رات میں پانی نہیں بھرا ان کے قافلے والوں نے، اب ان کے پاس نہ پانی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ معصوم علی اصغر جو ہمارا بیٹا ہے، اب دودھ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا حلق سوکھ گیا ہے، اب پانی بھی نہ ہو تو یہ پانی کی پیاس سے بچہ کہیں مر نہ جائے، کہیں شہید نہ ہو جائے، اس لیے آپ کم از کم، اس لیے کہ ان دشمنوں کی دشمنی تو ہمارے ساتھ ہے، اس معصوم کے ساتھ تو اس کی دشمنی نہیں ہے، آپ لے جائیں کم از کم دو قطرے اس کے حلق میں پانی ڈال کے واپس لے آئیں۔ حضرت امام حسین اس معصوم سے بچے کو اپنے ہاتھ میں لے کے دریائے فرات کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ دشمنوں سے کہا کہ دیکھو میں ایک خطرہ بھی اس دریائے فرات کا اپنے حلق میں نہ اتاروں گا، یہ معصوم سا بچہ بھوک کی وجہ سے بھلک رہا ہے، تم اجازت دے دو کہ دو خطرے پانی اس کے حلق میں ٹپکا دوں اور اس کے حلق کو بھگا دوں، اس کی اجازت دے دو۔ یہ دشمن تھے، وہاں سے ایک تیر سنسناتا ہوا حضرت علی اصغر کے طرف آیا اور آپ کو، آپ کے بدن مبارک سے نکلتا ہوا آپ کو شہید کر دیا۔ یہ دشمن جن کے اندر دشمنی رچی ہوئی ہو، بسی ہوئی ہو اور انسانیت نکل گئی ہو اور شیطان نے گھر کر لیا ہو، تو اس طرح وہ ان کے اندر کوئی چیز نہیں پائے گی، نہ کوئی ہمدردی ہوگی۔ حضرت امام علی اصغر کو بھی انہوں نے شہید کر دیا، واپس لا کر اپنی بہن زینب کے حوالے کر دیا کہ لو یہ معصوم نے شہادت نصیب کر لیا، شہید ہو گیا ہے۔ حضرت امام حسین کے قافلے والوں نے اب جنگ لڑنا شروع کر دیا، اب دشمنوں کے ساتھ، یعنی بہت سارے ایسے دشمنوں کو آپ نے شہید کر دیا، یعنی قتل کر دیا، اور وہ ان کو ان کی جگہ تک پہنچا دیا، یہاں تک کہ حضرت امام عالی مقام کا بھی جب وقت آیا، نو محرم الحرام اور پھر دس محرم الحرام کی صبح صادق کے بعد، فجر کی نماز کے بعد آپ نکلنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو دو باتوں کی نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو تم کو چاہیے کہ ان پر عمل کرنا چاہیے، کبھی بھی کسی بھی حال میں ان سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ نصیحت فرمائی کہ تم یہاں اسی خیمے میں بیٹھے رہو اور بیٹھ کر ہمیشہ اللہ کے حضور روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، وہی ہماری مدد کرنے والا ہے، بے پردہ ہو کر ان کے سامنے احوزاری ہرگز نہ کرنا، پردے کے ساتھ رہ کر اس خیمے میں اللہ کے حضور رو، گڑ گڑاؤ اور اللہ سے مدد مانگو، ان دشمنوں کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جب شہید ہو جاؤں تو میری شہادت پر تم ماتم مت مناؤ، بلکہ فخر کرو کہ تمہارا یہ حسین اللہ کے نام پر اپنی جان کو نچھاور کر دیا اور اپنی جان کو قربان کر دیا، اس لیے ماتم مت کرنا، غم مت کرنا، اور اللہ کی اس مرضی پر راضی ہونا اور اللہ سے خوشنودی طلب کرنا۔ ان دو باتوں کی آپ نے نصیحت فرمائی اور قافلے سے نکلا اور دشمنوں کا صفایا کر دیا۔ دشمنوں نے دیکھا کہ یہ بہادر نوجوان ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا ہے، ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو ختم کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، تو اس لیے دشمنوں نے غلط قسم کا حربہ استعمال کیا۔ آپ ہر سال یہ سنتے ہیں لیکن سن کر ایسے ہی چھوڑ کر ہم چلا جاتے ہیں، ہم سن کر خاموش رہ جائیں اور ان پر عمل نہ کریں تو ہم سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا ہے، بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ یہ واقعات، یہ قربانی ایسی قربانیاں نہیں ہیں بلکہ ان قربانیوں کا ہر جز عمل کرنے کے قابل ہے۔ حضرت امام حسین دشمنوں سے لڑتے رہے، جب یہ بہادر نوجوان دشمنوں کے قبضے میں نہیں آیا تو ان دشمنوں نے چال چڑی کہ دیکھو امام حسین کے گھر والے کیسے بے پردہ باہر نکل آئے ہیں۔ جیسے یہ سننا تھا امام عالی مقام، آپ کے دل پر ایک پہاڑ جیسی چیز گر گئی، فوراً متوجہ ہوئے۔ اور سنعان بن اسن انس نقی، اللہ کی لعنت اس دشمن رسول پر ہو، اس نے حضرت امام حسین پر تیر برسایا جس کی وجہ سے آپ شہادت نوش فرمایا، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے آپ کو شہادت بخشی۔ جب شہید ہو گئے تو وہاں والوں نے دیکھا کہ آپ کا بدن مبارک زخموں سے بالکل چور چور ہو گیا ہے، آپ کے بدن مبارک پر تیر و تلوار کے نشانات بھی ہیں، زخم بھی ہیں، اور نیزوں کے بھی آپ کے بدن مبارک پر نشانات ہیں، لیکن آپ حق کے لیے لڑتے رہے، حق کے لیے اپنے آپ کو شہید کر دیا۔ لیکن دشمنوں نے اس طرح کی چال چلی کہ آپ کے گھر والے بے پردہ کس طرح سے باہر نکل کے آئے ہیں۔ اس بات پر مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت امام حسین اتنے متفکر ہوئے اور اس طرف متوجہ ہوئے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہمارا ایمان بھی اللہ پر ہے اور اللہ کے رسول پر بھی ہے۔ حضرت امام حسین آخری وقت تک اپنے گھر والوں کو با پردہ دیکھنا چاہا اور پردے کا آپ نے حکم دیا۔ آج ہماری عورتیں، مسلمان عورتیں، کس طرح بے پردگی کے ساتھ بازاروں میں گھومتی ہیں، کس طرح بے پردہ ہو کر اپنے حسن کا دوسرے غیر مردوں کے سامنے اظہار کرتی ہیں، کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ کیا اس سے عورتوں کو پرہیز نہیں کرنا چاہیے؟ کیا عورتیں اس طرح کی حسن کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر کرنا، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی اور مبارک موقع ہو، کیا اس موقع پر ہمارے لیے اجازت ہے کہ غیر مردوں کے سامنے ہماری عورتیں اس طرح بے پردگی کے ساتھ بن سور کر نکلیں؟ ذرا غور کیجئے اور اپنے آپ کو سمجھانے کی، اپنے اس معاشرے کی اس برائی کو دور کرنے کی فکر کیجئے۔ اس لیے کہ یہ ذمہ داری کسی اور پر عائد نہیں ہوتی بلکہ ہم پر اور آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو مرد حضرات ہیں یہ ذمہ دار ہیں کہ اپنی عورتوں کی حفاظت کریں اور ان کو سمجھائیں کہ بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نہ نکلیں بلکہ پردگی کے ساتھ وہ گھر سے باہر نکلیں اور اپنے حسن کا دوسروں کے سامنے اس طرح اظہار نہ کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو حق کے لیے شہید کر دیا اور بتا دیا کہ دیکھو حق پر چلنا کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو اور کتنا ہی دشوار گزار کیوں نہ ہو، ہم اس راستے پر چلیں، جب جا کر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے راستے میں حق کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرتے ہیں، اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، اس طرح کا تصور اپنے دل و دماغ میں ہرگز نہ لاؤ کہ یہ مردے ہیں، یہ مر گئے ہیں، نہیں یہ ہمارے نزدیک زندہ ہیں، بل احیاء عند ربہم، تمہارے پروردگار کے پاس یہ بالکل زندہ ہیں۔ اسی وجہ سے یہ جو بدر میں شہید ہوئے حضرات صحابہ، ان کی روح سے اللہ نے پوچھا، احادیث میں موجود ہے، اللہ نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، تو انہوں نے یہی کہا تھا، اے اللہ تو پھر دوبارہ ہمیں زندہ کر دے، پھر دوبارہ تیرے نام پر ہم اپنی زندگی کو نچھاور کریں اور قربان کر دیں اور شہید کا درجہ پائیں۔ شہادت میں جو لذت آپ کی آپ نے ہمارے لیے عطا کیا ہے، اسی لذت کو ہم دوبارہ لینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، تو اس لیے دوبارہ تو بھیج نہیں سکتے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ رب العزت اپنے پاس انہیں بے حساب رزق دے گا۔ اب یہ موقع تو نہیں ہے کہ ہم اپنی جان کو ایسے ہی نچھاور کر دیں، اب موقع تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل کریں، کہ کوئی سنت ایسی نہ ہو جس سے ہماری زندگی میں چھوٹنے نہ پائیں، اور اپنے آپ کو اس طرح قربان کریں۔ ہاں ہمارے اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ چلو اس برائی کو ذرا کر دیں، چلو ذرا بے پردہ اپنی عورتوں کو باہر گھمائیں، چلو ذرا سینما دیکھ کے آئیں، چلو ذرا وہ برائی کریں، یہ برائی کریں، تو شیطان تو ہمارے اندر بھی ہے، یہی ہمیں پکار کے کہتا ہے۔ اگر ہم اس کی بات کو مان لیں اور اس کی بات پر چل لیں، تو یہ سمجھ لو کہ اس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو صراط مستقیم پر گامزن رکھیں اور اللہ کے اس دین پر عمل کرنے کے لیے پوری کوشش کیا کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک ایمان پر ہم تمام کو قائم و دائم فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ مقدس نفوس جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ محترم حاضرین گرامی، آپ نے شاید اخبارات میں پڑھا ہوگا اور آپ کے سامنے یہ خبر روز روشن کی طرح بالکل واضح ہے اور بالکل معلوم آپ کو یہ خبر ہے کہ مظفر نگر میں جو فسادات شروع ہوئے آج سے کئی دن پہلے، آج بھی فسادات جاری و ساری ہیں۔ جب ہم نے پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ 40,000 افراد اس فساد سے متاثر ہوئے ہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے نہ گھر ہے اور نہ ان کے پاس کام کرنے کے لیے کام ہے، تو کیا کریں گے بیچارے؟ اب وہ کیسا اپنا بسیرا کریں گے، کیسے اپنی زندگی گزاریں گے؟ اس لیے کہ مسلمان پوری دنیا میں ایسے ہیں جیسا ایک مسلمان یعنی ایک مسلمان ہے۔ اب مسلمان کے کسی بھی حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورے مسلمان اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بہت ساری جماعتیں وہاں پہنچ کر ان لوگوں کے لیے مدد کر رہے ہیں، ان کے لیے ٹینٹ کا بھی انتظام کر رہے ہیں، جو 2200 یعنی بہت سارے ٹینٹ لگائے، جماعت اسلامی کی طرف سے بھی ٹینٹ لگائے گئے ہیں، جمعیت العلماء کی طرف سے بھی ٹینٹ لگائے گئے ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں جو اس وقت وہاں کام کر رہے ہیں۔ اب وہاں رہنے والوں کے لیے ایک دو تو نہیں بلکہ 40,000 افراد اس سے متاثر ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے، یہ جو مظفر نگر ہے یہ مرکزی حکومت سے بالکل دور نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ مرکزی حکومت کے ناک کے نیچے ہے، اور یہ مرکزی حکومت تو بالکل اس فساد پر قابو پانے سے عاجز ہو گئی ہے۔ یہ مسلمان ایسے ہی ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھ نہیں سکتے، بلکہ ہمارا پرزور مطالبہ ہے حکومت سے اور مرکزی حکومت سے بھی اور ہماری ریاستی حکومت سے بھی کہ اس طرح کا جو فساد رواں ہے مظفر نگر میں، تو اس فساد کے رکوانے کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہو سکتے ہیں انہیں انجام دیں، اور جو اس فساد سے متاثر ہیں ان لوگوں کے لیے بھی آپ مدد کریں۔
صرف حکومت کی مدد پر ہم خاموش بیٹھ جائیں یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ جامع مسجد کی یہ ہمیشہ سے مثال رہی ہے کہ جب بھی مسلمان پریشان ہوئے ہیں یہاں کی ایک کثیر رقم ان لوگوں کے لیے جو مظلوم ہیں، جو اس طرح کے فسادات سے متاثر ہیں، ان تک پہنچی ہے۔ تو آج کی یہ جمعہ کی جو چادر، آج یہاں جو ہمارے نوجوان اعلان کریں گے، تو یہ پوری چادر وہاں رہنے والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے اب ایسا انتظام کر رہے ہیں کہ 15 دن کے لیے ایک پیکیج، ایک تیار کر کے، ایک پاکٹ تیار کر کے ان کے حوالے کیا جا رہا ہے، تاکہ 15 دن، پھر 15 دن کے بعد اس طرح کے پیکیجز ان تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ اب یہ پہنچانا تو یہ معمولی رقم تو نہیں ہے، بہت زیادہ رقم ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ کر بیٹھ جائیں کہ وہ لوگ مدد کر رہے ہیں، ہم کیوں مدد کریں؟ اگر ایسا سمجھ کے بیٹھ جائیں تو پھر مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے موقع پر ان مظلوموں کی مدد کریں اور ان فساد سے متاثر لوگوں کی مدد کریں۔ آج کے اس چادر میں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دل کھول کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کی ایک ایک پائی ان لوگوں تک پہنچانے کا ہم یقین دلاتے ہیں۔ جمعیت العلماء کے احباب سے بھی اس سلسلے میں ہم نے بات چیت کی ہے، یہ پوری رقم ان تک پہنچا کر پوری رپورٹ آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ میری آپ سے پرزور اپیل ہے کہ آج کے اس جمعہ میں، جو ہمیشہ سے ہم جامع العلوم کے لیے اعلان کرتے ہیں، لیکن آج کے اس جمعہ کی یہ پوری چادر انشاءاللہ ان فساد زد مسلمانوں کے تک پہنچایا جائے گا۔ ان کے لیے کھانے کا، پینے کا اور کپڑوں کا اور دوسری جو ضروری اشیاء ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے ہوا کرتی ہیں، ان کو پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری اس اپیل کی طرف آپ ضرور توجہ دیں گے اور زیادہ سے زیادہ آپ اپنی ان چادروں میں حلال رقم کو ڈالتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی حفاظت کریں، ہر ایک مومن مسلمان کی حفاظت کریں، ہر ایک عورت کی حفاظت کریں اور ہر ایک بچے کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے آسمانی اور زمینی بلاؤں سے بھی حفاظت کرے، ہر قسم کے دنیا کے فتنے سے بھی اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے فسادات سے اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ کے علاقے کی حفاظت فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو مرحومین اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے، اور جو مسلمان تجارت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی تجارتوں میں خوب نفع عطا فرمائے، ہر قسم کے نقصان سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔